بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تعليم اور تربیت کے نبوی اصول درس جاری ہے. آج کی نشست میں تربیت کے ارکان میں سے تیسرے رکن پر بات کرتے ہیں. تربیت کا تیسرا رکن جس چیز سے تربیت کی جا رہی ہے، یعنی تربیت کی بنیاد یا علمی مادہ. ہم تربیت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے تربیت کرنے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس تربیت کرنے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ یا ہمیں مغربی یا مشرقی تہذیبوں سے کچھ لینا پڑے گا؟ اور خاص طور پر آج کے اس متمدن اور ترقی اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم کہاں جائیں، کہاں سے تربیت کا علمی مادہ لیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی مشرقی مغربی تہذیبوں کے حوالے نہیں کیا، یا ان کے علاوہ کسی اوروں کے حوالے بھی نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وضاحت کے ساتھ بہترین انداز میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تربیت کے لیے کیا ہے. میں 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نہیں 10 ہے ہمارے پاس، لیکن عجب بات ہے، پھر بھی غافل ہیں ہم، پھر بھی محتاج ہیں، یا تو مشرق کے یا مغرب کے. دوسروں کے محتاج ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تربیت کے لیے، اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، واللہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت چیزوں میں سے میں 10 کا ذکر کرتا ہوں، اور ان چیزوں کو تربیت کے نبوی اصول، عام اصول بھی کہا جاتا ہے. یہ تربیت کے عام اصول ہے، یہ تربیت کے عام نبوی اصول بھی کہا جاتا ہے. اصل بات خاص پہ ہوگی بعد میں، ایک ہی چیز کو الگ الگ سے، ان کو عام اصول بھی کہا جاتا ہے. نمبر 1، قرآن مجید. ہمارے پاس قرآن مجید ہے، تربیت کی بنیاد قرآن مجید ہے. نمبر 2، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد، اللہ تعالیٰ کی پیاری کلام کے بعد، اگر کوئی دوسری کلام اچھی اور بہترین ہے وہ ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نمبر 3، ہمارے پاس تربیت کے لیے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پوری دنیا میں دیکھیں جتنی لوگوں کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، وہ ایک طرف سب کو ملا کے ایک طرف کر دیں، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جو لکھی گئی وہ ایک طرف ہے، کوئی مثال ہی نہیں. ہمارے پاس سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات. اگر اس سے ہم تربیت نہیں لیتے پھر کہاں سے لیں گے ہم؟ میں چند مثالیں دوں گا، ابھی میں 10 پورے کر لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 4، نماز. ہمارے پاس نماز ہے تربیت کے لیے، اور نماز پہ میں انشاءاللہ جب بات کروں گا تو اللہ عقل حیران ہو جائے گی کہ نماز کے اندر وہ کون سی چیزیں جس ہم تربیت حاصل کریں. نماز ہم پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں عادت کے طور پر، جب پڑھیں گے عبادت سمجھ کے پتا چلے گا. میں جتنے بھی آپ کو کہوں سے کہ مٹھاس ایسی ہے یا ویسی ہے. جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں آپ کو لذت نہیں آئے گی. جتنی میں کہوں کہ پھول کی خوشبو کتنی پیاری ہے, جتنی وصف میں کرتا رہوں, جب تک آپ سونگے نہیں آپ کو اس کی اچھی خوشبو یا خوبصورتی یا اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی. جب تک آپ نماز کو پڑھیں گے نہیں عبادت سمجھ کے, تب تک نماز کی لذت, نماز کا سکون, نماز کا اطمینان اور نماز سے تربیت ہم حاصل نہیں کر سکتے. پانچویں نمبر پہ روزہ. روزہ تربیت ہے, پورا رمضان تربیت ہے, ایک دن نہیں پورا مہینہ اللہ تعالی ہمیں دیا ہے تربیت کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, چھوٹوں کی تربیت کے لیے, بزرگوں کی تربیت کے لیے, جوانوں کی تربیت کے لیے, مردوں کی تربیت کے لیے, عورتوں کی تربیت کے لیے, سب کے لیے. نمبر چھ زکات. زکات میں کیا تربیت کی بات ہے بتاؤں گا پتا چلے گا. نمبر سات حج, عمرہ اور حج تربیت ہے. احرام سے لے کے بال منڈوانے تک ایک ایک چیز میں تربیت ہے. نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, کثرت ذکر میں تربیت ہے. سونے کے وقت ہم الگ ذکر کرتے ہیں, جاگنے کے وقت ذکر کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے وقت, گھر سے خارج ہوتے وقت, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الگ ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. کیا الگ ذکر تربیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ اور ہمارا رب دلجال سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے ہر آن میں ہر لمحے میں. نمبر نو دعا سے تربیت. دعا بھی ذکر ہم نے خاص کر لیا کیونکہ اکثر دعا سے غافل ہیں. دعا تربیت کی بنیاد ہے, یاد رکھیں. جو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو دعا بھی کرنا سیکھ لیں, اپنی تربیت چاہتے تب بھی دعا کریں. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ثابت قدمی کی دعا, اگر راہ راست پر چل رہے ہو, صراط مستقیم کو سمجھ چکے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. نماز پڑھ رہے ہیں پھر کیا, کون صراط مستقیم؟ ہر نماز پڑھنا کیا صراط مستقیم پہ ہوتا ہے کیا؟ تو پہلے سمجھے صراط مستقیم کیا ہے, اپنی نماز کو درست کرو, عقیدوں کو بھی درست کرو, اپنے آپ کو درست کرو, اور اگر درست ہو چکے ہو پھر بھی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ جو میں صحیح سمجھ چکا ہوں اب اس حق پر صراط مستقیم پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. اور دسویں نمبر پر الاعمال القلبیہ, دل کے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں, محبت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, یہی کافی تربیت کے لیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل کا حق ہے. ٹیڑھے انسان کو سیدھا کرنے کے لیے ہی کافی ہے. ظالم انسان اگر ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ توکل سمجھ لے کیا ہے. بس جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے حق توکل ہی وہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں. یہ دس چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ چیزیں کہاں سے لے کے ہیں؟ یہ میرے طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس چیز سے کی؟ یہی چیزیں تھیں کہ کچھ اور تھی؟ قرآن مجید تھا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے, اپنی مسکراہٹ سے بھی تربیت کی ہے. نماز سے تربیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, روزے سے, زکات سے, حج سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, دعا سے اور اعمال قلبیہ. یہ چیزیں تھیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے. اس دنیا میں اگر کوئی عظیم ہے تو صحابہ ہیں، اور یہ آخر میں بیان کروں گا کہ عظیم کیوں ہیں اور ان کی تربیت کس بنیاد پہ ہوئی، اور عظمت ہوتی کیا ہم جانتے ہیں. گریٹ نیوٹن کہا جاتا ہے، عظیم ہے، لیکن صرف ایک فیلڈ میں، صرف ایک فیلڈ میں، باقی میں کورا ہے. اینشٹائن ایک فیلڈ میں، باقی میں کورا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ عظمت ہوتی ہے میرے بھائی، ایک فیلڈ میں نہیں. آپ علم میں دیکھیں بے مثال، عمل میں دیکھیں بے مثال، تقوی میں بے مثال، اخلاق میں بے مثال، قربانیوں میں بے مثال، یہ عظمت ہوتی ہے. عظمت تھوڑی ہوتی ہے، اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ میں، عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی اور عظیم کون ہوتے ہیں حقیقتا، اور ہمارے نزدیک عظیم کون ہوتے ہیں. ہمارے ترازو بگڑ چکے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنے صحابہ کی، ہم بھی اپنے بچوں کی، اپنی تربیت اور اپنے ارد گرد لوگوں کی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی قرآن مجید سے. ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے، ہماری تربیت ناقص کیوں ہے؟ ہماری تربیت میں بگاڑ کیوں ہے؟ وجہ نمبر ایک، ہم نے قرآن مجید کی اہمیت کو اور قدر کو سمجھ نہ سکے. انہوں نے سمجھا اور ہم نے سمجھا ہی نہیں. کیا قدر ہے قرآن مجید کی آج ایک مسلمان کے دل میں؟ کہنے کو تو سب کہتے ہیں اللہ کے کلام ہے، بوسہ دینے کے لیے سب تیار ہیں، سینے سے لگانے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ کسی چیز کی اہمیت تب ہوتی ہے جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں. موبائل فون کی اہمیت ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نا، جیب میں رکھا ہوا ہے، اینک کو پہنا ہوا ہے استعمال کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی استعمال کی، اس کی بھی قیمت ہے، گر جائے تو اسے اٹھاتے ہو، اس گندگی صاف کر دیتے ہو. قرآن مجید کی قیمت صرف بوسہ دینے میں نہیں ہے، دس کپڑوں میں لپیٹ کو اس کو اوپر اونچی جگہ پہ رکھنے میں نہیں ہے. قرآن مجید کی قیمت اس کی سمجھنے میں ہے. جب تک قرآن مجید اس دل پہ اثر نہیں کرتا، ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. یاد رہیں، کسی چیز کی بھی جتنی قدر ہوتی ہے اتنا ہی اثر ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں آپ. کسی چیز کی بھی جتنی قدر ہوتی ہے اتنا ہی اثر ہوتا ہے، بے قدری چیز کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنا، قرآن مجید کا اثر کیوں نہیں ہمارے دلوں میں؟ کیا ہمیں قدر نہیں ہے اس کی؟ ہمیں سوچنا چاہیے، تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ ہیں. قرآن مجید کا اثر ہوتا کیوں نہیں؟ کہیں بے قدروں میں سے تو نہیں ہے جنہوں نے قرآن مجید دوری اختیار کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول، اور رسول نے، پیغمبر نے کہا، فرمایا، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس قرآن کو مهجور کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، دوری اختیار کر لی، کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں. ان للہ ان الیہ راجعون، اگر یہ حال ہے تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی توبہ کا وقت ہے، واپس آئیں قرآن مجید کی طرف اور اپنے رب کی طرف واپس آئیں. دوسرے نمبر پہ حفظ تو کر لیا ہے قرآن مجید کو، کیا سمجھا بھی ہے؟ نمبر تین، سمجھ تو لیا ہے، کیا عمل بھی ہے؟ نمبر چار، عمل تو کیا ہے، کیا اخلاص بھی ہے؟ نمبر پانچ، اخلاص تو کیا ہے، کیا اتباع سنت بھی ہے؟ اتباع سنت بھی ہے، کیا صحیح سنت بھی ہے؟ صحیح سنت تو ہے، کیا صحابہ کرام کا راستہ بھی ہے؟ کیا سمجھ صحابہ کرام مسلف کے مطابق ہے؟ اس لیے جب یہ چیزیں نہ میں ہوں تو قرآن مجید سے ہم تربیت حاصل نہیں کر سکتے. قرآن مجید تربیت حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کو سب سے پہلے اس قدر و قیمت جاننی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، یاد بھی کرنا پڑے گا جتنے اپنی استطاعت ہے، سمجھنا بھی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ اور صحابہ کرام کو سمجھ کے مطابق، اس سلف صحیح سمجھ کے مطابق. قرآن مجید سے ہم تربیت کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں؟ کما انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی صحابہ کرام کی، اور اسی طریقے سے ہم بھی تربیت کریں گے. کہاں سے ابتدا کریں گے؟ سورۃ العلق، یہ ہماری ابتدا ہے قرآن مجید سے تربیت کی. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ العلق میں وہ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سورت کو سب سے پہلے نازل فرمایا ہے. دیکھیں کوئی راز تو ہے، کوئی وجہ تو ہے. احکم الحاکمین نے اس حکمت والی کتاب کو، اس بہترین فرمان کو جس ترتیب سے نازل فرمایا ہے اور جس ترتیب سے آج کتاب میں موجود ہے، اس کی بھی حکمت ہے. سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو. سورۃ العلق، چند باتیں، پانچ پہلی آیتیں نازل ہوئیں. اس سورت پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس سورت کو ہم بطور تربیت اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد لوگوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، کیا پیش کر سکتے ہیں اور کیسے سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى. آخر تک، یہاں تک میں بات کروں گا، کیونکہ پوری سورہ کی تفسیر یا تدبر کریں تو پھر وقت سب ادھر ہی چلا جائے گا. یہ چند آیتیں، اس میں اہم پیغام میں بتاتا ہوں آپ کو، اور دیکھیں ذرا غور و فکر کرتے ہیں ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بیان فرما رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے الفاظ ہیں. سب سے پہلے لفظ اقرأ، علم کی اہمیت کا بیان اور نظام تعلیم کی بنیادیں، علم اور تعلیم کی اہمیت کا بیان اور نظام تعلیم، پورے نظام تعلیم کی بنیادوں کا بیان. تعلیم کی بنیاد ہے القراءة، اقرأ قراءة. کوئی سسٹم دیکھے دنیا کا، اس کی پہلی بنیاد ہے پڑھنا لکھنا بعد میں ہوتا ہے. بچہ سب سے پہلے پڑھنا سیکھتا ہے، لکھنا بعد میں سیکھتا ہے. القراءة، اور پڑھنا تعلیم کی پہلی سیڑھی ہے، تعلیم کی بنیاد پڑھائی ہے، یہ سمجھ لیں آپ. اور پڑھنے کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک التلقی سننے سے، نمبر دو القراء خود پڑھنے سے. کیونکہ ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں، جو خود نہیں پڑھ سکتا نہیں لکھ سکتا، وہ بھی سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی سب سے بڑی مثال ہے. آیت نازل ہوئی اقرا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اقرا ما انا بقارئ، پھر اقرا ما انا بقارئ، پھر جب یہ آیت نازل، اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا، ابھی اقرا کے لفظ میں بات کر رہا ہوں. پھر قلم سے لکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، الذی علم بالقلم بعد میں ہے. نظام تعلیم و تربیت کے ارکان، نمبر ایک استاد، معلم، تعلیم دینے والا، نمبر دو متعلم، یہ طالب علم، نمبر تین العلم، علمی مادہ، نمبر چار اس کی کیفیت، طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار قراءت کا ہے اور کتابہ کا ہے، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. پڑھنے کے دو طریقے ہیں، التلقی سننے سے، النظر پڑھنے سے دیکھنے سے. اور کتابت کے بھی دو طریقے ہیں، جیسے کہ آگے بیان کروں گا میں، الذی علم بالقلم میں، چھوٹے سے بڑا، پہلے تھوڑا لکھنا پھر زیادہ، القلیل قبل الکثیر، الاہم فالمہم، اس طریقے سے. اقرا میں جو اور پیغام ہے، اقرا فعل امر ہے، اور اس دین کی بنیاد اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں. اور وہ علم ہے جس علم میں امر اور نہیں ہو اسے علم تکلیفی کہتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا. اب تم عام انسان نہیں رہے ہو، ابھی تک اگر سستی برتتے تھے تو اب آپ میں تبدیلی آنی چاہیے، اب آپ مکلف ہو گئے ہو اور جد و جہد کرنی پڑے گی. تو علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ضروری ہے. تو پہلے پیغاموں میں سے اقرا کے لفظ میں اقرا وحت الجود کا رد بھی ہے، کیونکہ اقرا فعل امر ہے اور امر میں آمر اور مأمور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم دینے والا ایک حکم لینے والا، دونوں ایک ہو نہیں سکتے ورنہ امر ناممکن ہے. ایک حکم دینے والا ہے اور ایک حکم لینے والا ہے. یہ چند پیغام صرف لفظ اقرا میں تھے. بسم ربک، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. تو سب سے پہلے جان لو، پڑھنا بھی ہے اقرا، جدوجہد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اپنے رب کی مدد طلب کر کے ہی تم علم حاصل کر سکتے ہو. کوئی بھی عمل کرنا ہو، یہ ہدایت دی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اقرا بسم ربک. اور یہ نہیں فرمایا باللہ، بلکہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بسم ربک. اچھا بالحرف الباء پہ بات کرتے ہیں، پھر اسم ربک پہ بات کرتے ہیں. حرف الباء عربی زبان میں با کے مختلف معانی ہیں. با مدد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں بسم ربک، کذبت بالقلم یعنی مستعین بالقلم، لکھا میں نے پین سے، یعنی پین کی مدد سے لکھا میں نے. اور با برکت کے لیے بھی ہوتا ہے، للبرکۃ. بسم ربک، اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت ڈال دے. اور اسم ربک میں ہمیں رب کے لفظ میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے. جس نفع کی تلاش تم کر رہے ہو، جس مشکل سے تم نکلنا چاہتے ہو، جس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا رب اسے دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. تو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اپنے رب سے مدد حاصل کر کے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، کسی اور کے سامنے دامن نہ پھیلاؤ. چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک مدد اپنے رب سے مانگتے رہو. پڑھائی لکھائی کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اور اس پڑھنے میں لکھنے میں علم میں کوئی خیر نہیں جس علم میں اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے. یاد رکھیں کوئی بھی علم ہے، دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسم ربک بسم ربک ہم علم حاصل کریں گے تو اللہ کا ڈر بھی دل میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر آن میں آئے گی. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو پھر وہ دائیں بائیں نہیں جائے گا، اس کی اصلاح ہوتی رہے گی بچپن سے. اس کو پتا ہوگا جو میری علمی ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہ میں نے کیا ہے. تو بچپن سے یہ اسے ابتدا ہی سے تربیت اسے کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی ہو وہ تمہارے رب کی مدد سے ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے. ہاں تم نے اسے جد و جہد کی ہے وہ تم کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر یہ پتھر ہوتے تو کیا کرتے تم؟ اس نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں سمجھ دیے، سوچ دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تمہیں پورا جسم دیے، اشرف الخلق بنایا ہے، اسے تمہیں توفیق دی ہے جد و جہد تم نے کی ہے. لیکن اپنے رب کی مدد سے تم نے جد و جہد کی ہے تو آج تم اچھے مسلمان ثابت ہوئے ہو، اچھے ڈاکٹر ہو، اچھے انجینئر ہو، اچھے میکینک ہو، اچھے کارپینٹر ہو. آج امت میں اچھے لوگ کیوں کم ہیں؟ ڈاکٹر بہت ہیں، انجینئر بہت ہیں، سب بہت ہیں، اچھے کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بسم ربک کا یہ جو اصل معنی اور مفہوم ہے سمجھے نہیں. ایک ڈاکٹر بنے ہم سمجھتے ہیں بڑی محنت کی ہے ہم نے، محنت تو کی ہے لیکن مدد کس کی تھی؟ تم بھول گئے کہ بسم ربک کا بھی ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے جسے میں نے شاید بھول گیا، پسے پوچھ ڈال دیا. اسی کی مدد سے ڈاکٹر تو بن گئے لیکن اچھا نہ بن سکا کیونکہ اس سے رب کا ڈر دل میں نہ رہا، کیونکہ بچپن سے تربیت اس میں ہوئی نہیں. اقرا بسم ربک کا ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جائز وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. کیا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنی ہے تو شرعی راستہ اختیار کرو اور شرعی توسل کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور کسی بزرگ زندہ حاضر قادر بزرگ کو بھی کی دعا کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے بسم ربک، یعنی مستعین بسم ربک، اللہ اپنے رب کے نام سے. اقرا بربک، یعنی اپنے رب کی مدد سے بھی ممکن تھا لیکن اسم ربک کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ توسل جو ہے شرعی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو اور اچھے اعمال، اچھے چیزوں کو جو شرعی ہیں انہیں وسیلہ اور واسطہ بنائے. اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بہتر کیا چیز ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرعی طریقہ ہے، یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، تو غیر شرعی سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے. یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلان مدد، یہ سب شرکی الفاظ ہیں، اس سے کوئی وجود نہیں. پہلے سے بچپن سے بچے کو سمجھاؤ اقرا بسم ربک. مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی، کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. ہاں اسم ربک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ صفت کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مانگا اللہ تعالیٰ سے جاتا ہے. وہ جو غیر شرعی طریقے ہیں، شرکی یا بدعت طریقے، وہ سب کو اجتناب کرو. کیونکہ اگر ایک چیز بتائی جا رہی ہے یعنی یہ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ضد ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. الذی خلق خلق کل شیء من الذرۃ الی المجرۃ، ہر چیز کا خالق ہے، اس چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بلکہ عرش تک. عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. اور یہ عام لوگ جو تھوڑے سائنس پڑھ لیتے ہیں، یہ سائنسدان جو کہتے ہیں گلیکسی جو ہے وہ سب سے بڑی مخلوق ہے. ارے جو گلیکسی میں نظر آتی ہے نا، یہ چمکتی ہوئی آسمانوں پہ، یہ السماء الدنیا کا ایک حصہ ہے، پورے السماء دنیا بھی نہیں ہے. اس بیچارے انسان کی کیا طاقت کہ یہ اس گلیکسیز کی چکر سے نکل سکے، یہیں پہ گھومتا رہے گا. یہ اس کا علم اتنی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جب قلیل علم ہے تو انسان اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. اگر کثیر علم ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ یہ کہتا میں ہی رب ہوں تمہارا. جیسے کہ فرعون نے کہا، تھوڑا سا ملک دے دے، زمین مٹی کا ٹکڑا دے دے، کہا ان ربکم الاعلى. اگر پوری زمین دے دیتا اسے، پتہ نہیں فرعون کیا کرتا. رب اعلى تو اس وقت بنا جب چھوٹی زمین کا ٹکڑا تھا. اگر پوری زمین بڑی زمین کا ٹکڑا ہوتا تو کیا کہتا وہ؟ عجب سی بات ہے. جو خالق ہے ہر چیز کا، وہ تمہارا بھی خالق ہے. دیکھیں الذی خلق کا نہیں، الذی خلق کیا؟ جو بھی مخلوقات تمہارے ارد گرد ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں، بڑی سی بڑی لے لیں، وہ صرف خالق ہی نہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. کیڑا ہے، اس نے کہاں پہ رہنا ہے؟ اس کو ہدایت دی مٹی کے اندر رہنا ہے، کوئی ہڈی وغیرہ نہیں اسے بچانے کے لیے. پاؤں کے نیچے اگر چپک جاتا ہے، زمین سے چپک جاتا ہے، اس کا گودہ باہر نکلا ہوتا ہے. اس کی بہترین جگہ کہاں ہے؟ وہ زمین نیچے گھسا پڑا ہوتا ہے. اب مٹی میں زمین کہاں سے خوراک ملے گی؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے وہیں پہ فراہم کر دی، اسی کے مطابق وہیں سے کھاتا ہے. وہ پانی کہاں سے لے گا؟ مٹی کی نرمی سے، نمی سے وہ پانی بھی پیتا ہے، زندہ ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اگر یہ انسان اسے پالنا چاہے کیڑے کو تو اسے پالنا سکے مر جائے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اس کیڑے کو بھی پالتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اس چیوٹی کو بھی پالتا ہے، اس کی بھی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. جو کیڑے کی خوراک ہے وہ چیوٹی کی خوراک نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اس کی خوراک ملے گی اس کو اس کی خوراک ملے گی. جو گدھے کی خوراک ہے وہ شیر کی خوراک نہیں ہے، گدھے کو گدھے کی خوراک ملتی ہے اس کے جسم کے مطابق، اور شیر کو اس کی اپنی خوراک ملتی ہے اس کے جسم کے مطابق، اور انسان کو انسان کی خوراک ملتی ہے اس کے اپنے جسم کے مطابق، اس کی صحت کے مطابق. ہم پانی پیتے ہیں فلٹر کر کے پھر بھی بیمار ہوتے ہیں، گدھا پانی پیتا ہے کالا سیاہ بیمار ہوتا ہی نہیں. ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، ہمیں عقل سمجھ دی ہے، وہ بے عقل جانور ہے، اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کر دیا کہ وہ اس گندے پانی پی کو بھی وہ جسے خود فائٹ کرتا رہتا ہے، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. وہ جب تک جراثیم والی چیز پیے گا نہیں اسے سکون نہیں ملتا. وہ جراثیم والی چیز پیے گا، آلودگی والی چیز کھائے گا پیے گا، اس کا نظام اس کی تندرستی ملتی رہے گی. اب گدھے کو ذرا یہ گھاس فلٹر کر کے دیں، پانی فلٹر کر کے دیں، بیمار ہو جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہ خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے اس کی حفاظت بھی کی ہے، وہ چونٹی کی بھی حفاظت بھی کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس انسان کی شرف والے انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے خاص فرشت مقرر کر رکھے ہیں چاہے کافر کیوں نہ ہو. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرشت مقرر ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں. کتنا بدبخت انسان ہے یہ، کفر پر اترا ہے، اس کا رب کتنا رحیم ہے خالق ہے، نہیں اس کو زندہ رہنا ہے، پیدا کیا ہے تو زندہ بھی رکھوں گا. نافرمان ہے، کافر ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے، پیدا کیا ہے تو اس کی ضرورت بھی میں ہی پوری کروں گا. اگر اس کو اپنے حوالے کر دوں کہاں جائے گا وہ؟ ایک لمحہ برابر بھی یہ انسان زندہ رہ نہیں سکتا اپنے رب کے کرم کے علاوہ، رب کے رحمت کے سوا، کرم کے سوا، فضل احسان کے سوا، یہ انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی زندہ رہ نہیں سکتا، ہلاک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اکثر دعا میں کیا دعا کرتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اپنے رب کی عظمت کو جان لو تو اس کے ڈر سے تمہیں جھکنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے. اللہ کے خلق کو جان لو گے نا تو جھکنا ہی پڑے گا. یہ لوگ جو جھکنا نہیں جانتے اپنے رب کے سامنے، انہوں نے جاننے کی اللہ کے خلق ہے کون معرفت نہیں ہے اسے، ان لوگوں کو معرفت نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، انجان ہیں، اور جاننا بھی نہیں چاہتے شاید، ورنہ سورج کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے. یہ نشانی کافی ہے کہ سر جھک جائے، لیکن جو دل کا اندھا ہو اسے آنکھوں کی بصارت کیا فائدہ دے گی؟ یہ تو ہم نے جان لیا ابھی تک. اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری آیت، خلق الانسان من علق، وہ خالق ہے، سب کچھ کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا اس نے کیا. وہ یاد رکھو، انسان کو پیدا کیا علق سے، خون کے ایک بوٹی سے، خون کے ٹکڑے سے. جب یہ انسان پڑھتا ہے سوچتا ہے یار میں پیدا کس چیز سے ہوا ہوں، اشرف المخلوقات تمہیں ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پر تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری ابتدا کیا تھی، یہ تو میری انتہا ہے. ابتدا کہاں سے تھی؟ الذی خلق الانسان من علق، ابتدا علق سے تھی، خون کے ٹکڑے سے، اور خون جسم پہ لگ جائے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، حقارت. اپنی قدر جان لو اے انسان، تم ہو کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کتنی کمزور اور نازک ہو، حقیقتاً کتنی مسکین، حقیر اور فقیر ہو. جب تم یہ جان لو گے تو تمہیں ٹوٹنا ہی پڑے گا پھر رب کے سامنے. دیکھو بھائی، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. عظمت کو جانا تو جھکا، رب کی عظمت کو جانا تو جھکا، اپنی قدر کو جانا تو ٹوٹا، تو ٹوٹنا ہی پڑے گا. تو سچ بات ہے، اس انسان کی، اس مخلوق کی حیثیت ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم نہ ہوتا تو آج ہم بھی بکھرے ہوتے. اسی رب الجلال سبحانہ و تعالی نے ہمیں احسن التقویم پر پیدا کیا ہے. انسان اپنی صورت سے پہچانا جاتا ہے لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے. تو سیرت کو اچھا کرنے کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے. دیکھ لیں اپنے آپ کو، جب کوئی زخم ہو اور خون نکلے تو دیکھ لیں خون کو ٹکڑ، اس خون کی ذرا دیکھ لیں جب وہ بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے رنگ کو دیکھو، برا ہے، اچھا لگتا ہے سرخ رنگ، کیا خیال ہے؟ اور خاص وہ سرخ جو جس میں کالک ہو تھوڑی سی، اس کو سونگو، اس کو بو دیکھو کتنی ہے، کراہت آتی ہے. جس میں عجیب سی کوئی فیلنگ ہوتی ہے خون کو دیکھ کے، دیکھ کے شکل بھی انسان بگاڑ لیتا ہے اپنی، عجیب سی شکل بنا لیتا ہے، چہرے کی سلوٹیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس علق کو، اس خون کے ٹکڑے کو کس نے تبدیل کیا اس خوبصورت انسان میں؟ خون کا ٹکڑا کو لے لو، اللہ کی قسم لے لو، اور اسے انسان بنا کر دکھائے. کوئی بھی دنیا کا سائنسدان، دنیا کے کوئی بھی علماء، جن اور انس مل جائیں اور اس انسان کی تخلیق کر کے دکھائے. خلق الانسان من علق. جب انسان یہ جان لے گا نا کہ وہ کتنے حقیر ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ارے میرے تو یہ حیثیت ہے، میں جس زمین پہ رہتا ہوں اور میرے اوپر جو اتنا بڑا آسمان ہے اور جو کچھ آسمانوں پہ موجود ہے اور پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر آخر تک ساتواں آسمان ہے، پھر اس سے اوپر عرش ہے، پھر عرش سے اوپر میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اس خون کی بوٹی سے، خون کے ٹکڑے سے. جب انسان اپنی قدر جان لیتا ہے، رب کی عظمت جان لیتا ہے، تو یہ نافرمانی کرے گا؟ کم سے کم اس کا ضمیر اسے ملامت ضرور کرے گا، ارے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاتھ میں تھوک کر فرمایا، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلقتک من مثل هذه فأنا تحجزنی، اس چیز کی مانند سے میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مجھے عاجز کرنے نکلے ہو. دیکھیں یہ تھوک منہ سے نکلتی ہے، جسم کپڑے پہ لگی پھر بھی کراہت ہوتی ہے، منہ کی تھوک ہے یہ. جو شرم گاہ سے پانی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو منہ سے ہی خارج کر دیتا منی کو اور انسان پیدا ہو جاتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اپنی حقیقت کو جان لو، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے. ماں مہین سے پیدا ہوئے ہو تم، اور آج تم سینہ تان کے چلتے ہو زمین کے اوپر، زمین بھی تمہاری نہیں ہے، مال بھی تمہارا نہیں ہے، صحت بھی تمہاری نہیں ہے، یہ جسم بھی تمہارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خلق الانسان من علق. اس علق کو یاد رکھا کریں. علق اس کیڑے کا نام بھی ہے جسے میڈیسنل لیچ بھی کہتے ہیں. لیچ وہ کیڑا ہوتا ہے جو خون کو چوستا ہے، اور علاج کے لیے اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اسے بھی علق کہتے ہیں. علق انسان ماں کے پیٹ کے اندر جب اس سٹیج پہ ہوتا ہے تو اپنی ماں کے رحم کے ایسے لٹکا ہوتا ہے، یعنی یوں دیکھیں ایسے لٹکا ہوتا ہے، اور ماں کا خون سے وہ زندہ ہوتا ہے. اس کیڑے کی طرح جیسے کہ آپ جسم پہ لگا تو خون چوستا ہے آپ کا. میرے بھائی، میں، آپ اور آپ، ہم بھی ایسے تھے. ایک وقت میں ہم خون پینے والے کیڑے تھے. اللہ تعالی نے اس کیڑے سے کیا بنا دیا؟ علقہ، مضغہ، عظام، لحم، فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ثم انشأناه خلقا، اي خلق آخر. هي حیوان کو گدھا بھی ایسے ہوتا ہے شروع میں، وہی ماں کے رحم کے اندر سے خون پی رہا ہوتا ہے، لیکن خلق آخر نہیں ہوتا، وہی رہتا ہے. لیکن انسان انسان بن جاتا ہے، خلق آخر ہو جاتا ہے، اشرف مخلوقات ہو جاتا ہے. اچھا، اقرأ وربك الأكرم، پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے. پڑھتے رہو، اس کا کرم نازل ہوتا رہے گا. کریم وہ ہے جو بغیر کسی عوض کے دے، بغیر کسی استحقاق کے. کریم وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں دیتا ہے، جو بغیر بدلے کے دیتا ہے وہ کریم ہوتا ہے. بغیر حق کے عطا کرنے والا، بغیر بدلے کے عطا کرنے والا. اچھا، یہ تو کریم ہے. اکرم کیا ہے؟ فرمایا اقرأ ربک الکریم نہیں، اقرأ ربک الاکرم، جو سب سے اچھا کرم کرنے والا ہے. واللہ پوری کائنات میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے بہتر کوئی کرم کرنے والا ہے نہیں. ماں بھی اپنے بچوں پر کرم تو کرتی ہے، لیکن اللہ تعالی جیسے اپنے بندوں پر کرم کرتے ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں بھی تھک جاتی ہے، ماں بھی بچیوں سے بیزار ہو جاتی ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کافروں پر بھی کرم کرتا ہے، نافرمانوں پر بھی کرم کرتا ہے، پیاروں پر بھی کرم کرتا ہے. اقرأ ربک الاکرم، جب تم علم حاصل کرنا شروع کرو تو اپنے رب کا کرم کبھی بھولنا نہیں، کہ اسی کے کرم سے تم عالم بن رہے ہو، اسی کے کرم سے تمہاری ترقی ہو رہی ہے. بلکہ اس کا حمد و ثنا کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. اپنے رب کے کرم کو جان لو گے تو اپنے منہ کو مٹی میں گرا دو گے، وہ راستہ نہیں رہے گا. عظمت کو جانا، دیکھیں رب کی عظمت کو جانا، شرم کے مارے جھک گئے. اپنی حقیقت کو، حقارت کو جانا، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ گئے. اپنے رب کے کرم کو جانا تو زمین پر گر گئے. یہ عجیب سے انسان ابھی بھی نہیں گرنے والا، پہلے جھکا، ٹوٹا، گر گیا. یہ عجیب سا انسان ہے بھائی. ابھی تیسری آیت ہے، ابھی تک یہ ٹوٹا نہیں ہے، گرا نہیں ہے. اقرأ ربک الاکرم، وہ کریم ہے، اپنے آپ اس کریم کے حوالے کرو، اس اکرم کے حوالے کرو. کیونکہ اگر آپ کسی اور کے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہو، جتنی بھی کریم ہوگا وہ وقتی طور پہ کریم ہوگا. تو اگر آپ اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے کسی کے، کسی پہ بھروسہ کرنا ہے، تو اکرم پہ بھروسہ کرو، جس کا کرم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی جان لیا. اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی ہے. قلم کے دو معنی ہیں، ایک ہے معروف قلم جسے ہم لکھتے ہیں، اور دوسرا ہے علم القلیل قبل الكثير، یا علم الصغیر قبل الكبير. چھوٹا علم پہلے پھر زیادہ، اس کو بھی قلم کہتے ہیں، یا تھوڑا پھر زیادہ. چھوٹا پہلے پھر بڑا، یا آسان پھر مشکل. تو ابتدا آسانی سے ہوتی ہے، مشکل سے ابتدا ہوگی تو کہاں تربیت ہو سکتی، کہاں تعلیم ہو سکتی ہے. الذي علم بالقلم، آسانی سے جس نے تعلیم دی اور تدریج سے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ. الذي علم بالقلم. یہ جان لو کہ تمہارا رب کریم ہے, حکیم ہے, علیم ہے, قادر ہے, تو تمہیں اطمینان محسوس ہوگا اور سکون محسوس ہوگا. اور جب اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے تو توکل و بھروسہ بھی اس رب پر آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم يعلم. جان لو کہ خالق اور مخلوق کے علم میں فرق ہے. خالق سب کچھ جانتا ہے, ہر آن میں جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے, جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. یہ خالق کا علم ہے. اور مخلوق کا علم قلیل ہے, محدود ہے. عجب سی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم يعلم. نبی انسان ہے, جو علم نبی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ نہ دیتا تو علم نہ ہوتا. اور جو کچھ اللہ نے دیا اپنی مرضی سے وہ ہے, سارے کا سارا نہیں ہے. علم مطلق نہیں ہے, ورنہ خالق مخلوق میں علم میں کوئی فرق نہ ہوتا. پھر اللہ کے اولیاء انسان ہیں, جو علم اللہ نے عطا فرمانا چاہا وہ عطا کیا, اور جس سے محروم کیا محروم کیا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ علم تھا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ تھا. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے, ان کے پاس وہ علم تھا جو ان کے پاس نہ تھا, تو اپنے علم کی تکمیل کے لیے گئے تھے وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے. علم الانسان ما لم يعلم. لیکن آج بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مطلق عطا فرمایا. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ چند رائی کے دانے رکھ کر دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا آپ ہتھیلی پہ رکھیں نا سات آٹھ رائی کے دانے, اور دیکھیں آپ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں, کچھ چھپا ہوا ہے آپ کے ہاتھ ہتھیلی پہ, کچھ نہیں. کہتے ہیں غوث پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے. عبدالقادر جیلانی اپنے قبر میں اس وقت پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے, جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا کیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے علم دے انسان جو نہیں جانتا تھا وہ علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, مطلق ہے. مخلوق کا علم ابتدا جہالت سے ہوتی ہے, انتہا وفات سے ہوتی ہے, یا بھول سے ہوتی ہے. ابتدا ضعف سے اور انتہا بضعف میں, کمزوری سے ابتدا, کمزوری میں انتہا. علم الانسان ما لم يعلم. اپنے علم کی حقیقت اور مقام کو دیکھ لیں دنیا میں, اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میں ہوں, میں نے علم حاصل کیا ہے, یہ میری ترقی ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. یاد رکھو انا ہلاکت ہے. ابھی سے جان لو, ابتدائی آیات میں, قرآن کے ابتدائی پیغامات میں جان لو علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ تمہیں علم نہ دیتا تو آج تم بھی گدھے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے. اس علم سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے. یاد رکھیں, ہوا میں اڑنا, سمندر میں غوطہ لگانا, اور لمبی لمبی عمارتیں قائم کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ سب کچھ تیرا کرم کرنے والے مالک کا کرم ہے. انسان کہاں جا سکتا تھا, ہوا میں اڑ سکتا تھا؟ میں نے جہاز ایجاد کیا ہے, کوئی کہتا میں نے فلاں ایجاد کیا. ایجاد کیا ہے کس نے؟ تمہیں توفیق دیے کس نے؟ تمہیں علم دیا ہے کس نے؟ تمہیں اس قابل بنایا ہے؟ گدھا بھی تو کچھ ایجاد کر کے چیز دکھائے نا, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, وہ کیوں نہیں ایجاد کر سکتا؟ کبھی گدھے نے دیکھا کہ اس نے سنا ہے کسی گدھے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے فلان چیز ایجاد کی ہے, میں نے اپنے جوتا ایجاد کیا ہے؟ اس کے پاس مادہ نہیں ہے. جس نے تمہیں علم دیا ہے کمال اس کا ہے, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. علم الانسان ما لم يعلم. آگے دیکھیں کلا, ہرگز میں بات یوں نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. کلا ان الانسان لیطغى. ہرگز نہیں, بے شک انسان حد سے گزر جاتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا. اس بندے نے اس انسانی ساری چیزیں سمجھی نہیں. ان الانسان لیطغى, اور طغى کہتے حد سے گزرنے کو, حد سے گزر گیا, اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا. یاد رکھیں ہر انسان کے اندر ابلیس کا تکبر اور فرعون کی طغیانی موجود ہے. یاد رکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا اور یہ انسان اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہا. انسان نے کیوں حد سے گزرا, وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رآہ استغنا, جب اس نے دیکھا بس میں ہو گیا ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اب میں غنی ہو گیا ہوں, میں بے پرواہ ہو گیا ہوں, کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہے, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, آج میرے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شان ہے, شوکت ہے, شہرت ہے, سب کچھ تو ہے میرے پاس. انسان کے جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم کریم کا اکرم کا کرم ملتا ہے, تو پھر یوں کر بیٹھتا ہے وہ ان رآہ استغنا, بس اس نے دیکھا کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے, اپنے رب کے کرم کو بھول گیا. اقرأ وربک الاکرم, پہلے سے اکرم تھا اب اکرم کو بھول گیا, اکرم کے کرم کو بھول گیا ہے. اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرے پاس جو کچھ بھی مجھے کافی ہے, بس اب میں کس کے پاس جاؤں, نماز پڑھوں, کیوں نماز پڑھوں, کیا مانگوں میں, میرے پاس سب کچھ ہے. وہ بیچارہ سمجھ, نماز تو وہ پڑھیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, یا جن کے پاس کچھ ہے تو اسے لیکن نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگیں جو محتاج ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے, میں کیوں مانگوں. ان رآہ استغنا, تو کفر کی وجہ, شرک کی وجہ, بدکاریوں نافرمانیوں کی وجوہات جو ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان رآہ استغنا, انسان سمجھ لیتا کہ میں سب کچھ ہوں. رضا فرماتے ہیں ان الى ربک الرجعا, واپسی تو تمہارے رب ہی کی طرف ہے. ان الى ربک, یاد رکھیں بے شک, ان الى ربک الرجعا, واپسی تمہیں رب ہی کی طرف ہے, کسی اور کی طرف نہیں, واپس تمہیں اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے. یہ تکبر, یہ طغیانی کوئی کام نہیں آئے گی. اگر تم نے کسی اور کی طرف جانا ہے تو پھر کرتے رہو تکبر اور طغیانی, نافرمانیاں کرتے رہو, لیکن واپس کس کی طرف جانا ہے, لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے مرنے کے بعد. ان الى ربک الرجعا, تم یاد رکھیں, صرف روح ہی نکلتی, یاد رکھیں ربک الرجعا, سب کچھ اللہ کی طرف واپس ہوگا, تمہارا مال تقسیم ہوگا اللہ کی مرضی, تمہاری مرضی سے نہیں. مال کے مالک ہو تم دنیا میں, مر گئے کیسے تقسیم ہوگا, اللہ کی مرضی کے مطابق. بیوی عدت میں رہے گی فوراً شادی کر سکتی ہے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی, اب واپسی بیوی کی بھی, مال کی بھی, بچوں کی بھی, دولت کی بھی, ہر چیز کی. ان الى ربک الرجعا, زندگی میں تم مانو نہ مانو لیکن مرنے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا. تم جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو کچھ اس اکرم رب نے تمہیں دیا ہے, وہ سب کچھ واپس اسی کی طرف جائے گا. ابتدائن بھی اسی نے دیا تھا, انتہا بھی اسی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں, تمہارے حرکات سکنات کو بھی جانتا ہے, جو تم کر رہے وہ بھی جانتا ہے, جو تم کر چکے وہ بھی جان چکا ہے, جو تم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور یہ سب وہ جان چکا ہے تمہیں اور مجھے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے. ابھی میں کیا کرنے والا مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ابھی نہیں جانتا 50,000 سال پہلے سے جانتا ہے. تو پھر پریشان کیوں ہوئے انسان, جو کچھ ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے, واپس بھی رب کی طرف ہے, اور جو تم کر رہے وہ بھی جانتا ہے, جو کرنے والے وہ بھی جانتا ہے, اور تمہارا رزق نصیب تمہیں مل کے رہے گا ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. ذرا اپنے نفس پر رحم کرو، ذرا اپنے اوپر رحم کرو. ذرا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اس دنیا کی وجہ سے مغرور بن گئے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا قصہ بیان فرمایا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلى. اب ایک واضح مثال دی طغیانی کی. اب بات طغیانی کی ہوئی، اب مثال تو ہو نا کوئی. دیکھیں تربیت، دیکھیں پہلی سورت ہے، ابتدائی آیات ہیں، اب قصہ بھی ہے. ارأیت الذی ینہی، کیا تو نے دیکھا نہیں جو منع کرتا ہے کسے؟ عبدا اذا صلى، ایک بندے کو. عبد نہیں فرم، رسولی نبی الذی یصلی نہیں، عبدا نکرہ ہے، کوئی بندہ. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارے اگر کوئی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ نماز پڑھے، کوئی اسے روکے نہیں، اگر میرا نبی ہو اسے روکے تب کیا حال ہوگا؟ ارأیت الذی ینہی، ایک ہی منع کرنے والا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. یہاں پہ بندہ کے لفظ استعمال نہیں کیا، اگرچہ بندہ وہ بھی ہے، لیکن بندگی اللہ تعالیٰ کی نماز میں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں ہے. عبد وہ ہے جو اللہ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو، یہ عبد خاص ہے. ارأیت الذی ینہی، ایک منع کرنے والا ہے، کس چیز سے؟ برائی سے نہیں، نماز سے منع کرنے والا ہے، اور کسے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. قصہ یہ، ابو جہل نے کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھو محمد اب بات بہت ہو چکی ہے، کعبے کے پاس تم آتے ہو، یہاں پر نماز پڑھتے ہو، ہمارے جوان تمہیں دیکھتے ہیں، وہ تمہارے جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، آج کے بعد کعبے کے پاس نماز نہ پڑھنا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. دھمکی دی، چلا گیا. دوسرے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کعبے کے قریب آ کے نماز پڑھی، تلاوت قرآن شروع کر دی. ابو جہل کو غصہ آیا کہ میں نے منع بھی کیا تھا سب کے سامنے، اب اس کی عزت کا مسئلہ ہے، طغیانی ہے نا، تکبر ہے، ابلیسیت ہے، فرعون کا تکبر، گھمنڈ موجود ہے. تو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور کہا اللہ کی قسم میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑوں گا نہیں. اور نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ میرا پاؤں کو ان کی گردن ہوگی، نعوذ باللہ، گھمنڈ ہے. میرے ساتھ یہ پورا لشکر ہے نا، میری قوم میرے ساتھ ہے. اب یہ نقشہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلى، ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى. کیا تم نے دیکھا نہیں اگر وہ ہدایت پہ ہوتا؟ اسے جا کے پوچھو تو صحیح، جھگڑنے لڑنے سے پہلے حالت تو دیکھو اس کی، وہ کون ہے؟ وہ ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. اگر وہ جھوٹا ہے اور سچ بات کرتا نہیں، تو اسی جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور تم بھی جان لو، جان لو ابو جہل، اللہ تو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہر پاغی، حد سے گزرنے والا بدکار انسان دیکھ لے، سن لے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، ہر آن میں دیکھ رہا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلى، ارأیت ان کذب، ارأیت ان امر بالتقوى، ارأیت، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلى، ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى، ارأیت ان کذب وتولى الم يعلم بان اللہ یرى کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اگر یہ روکے گا نہیں ابو جہل، اور اس جیسے دوسرے لوگ جو اہل حق کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن صرف اس زمانے کی محدود کتاب نہیں ہے، جو پیغامات اس وقت تھے وہ آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے تا قیامت. اگر یہ رکے گا نہیں، کل وہ، یہ تو ہو نہیں سکتا جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس کو دعویٰ ہے، لئن لم ینتہی، اگر یہ منع نہیں ہوگا، لنسفعا بالناصیہ، اس کی ہم پیشانی سے پکڑیں گے. یہاں سے ناصیہ، یہ ناصیہ ہے، ناصیہ کاذبۃ خاطئہ، ایسی گندی پیشانی ہے یہ، کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی خطا کار ہے. یہ بات ابو جہل کی ہو رہی ہے. انسان کی سوچ، میڈیکل سائنس کی، انسان کی سوچ بیچار یہیں سے آتی ہے، دماغ اگلے حصے سے آتی ہے. اچھا سوچا تو اچھا پایا، برا سوچا تو برا پایا. یہ ناصر کی مرضی ہے، تمہاری مرضی. اس ناصر میں کیا بھرنا چاہتے ہو؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ پازیٹو نیگیٹو ہے؟ اہل حق کا ساتھ، اہل باطل کا ساتھ ہے؟ اہل حق سے دشمنی ہے، ان سے محبت اور دوستی ہے؟ ناصیت کاذبت خاطئہ، فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ. اے بجر، بلاؤ جسے بلانا چاہتے ہو تم. میری قوم ہے، میرے ساتھی ہیں، بلاؤ. کہاں فلیدعو نادیہ ہوں، بلاؤ اپنے دوستوں کو. سندعو الزبانیہ، ہم بلائیں گے زبانیہ کو. زبانیہ خاص فرشتے ہیں، ہم زبانیہ کو بلائیں گے. ایک روایت میں آیا ہے، ابو جہل آگے بڑھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آگ سی خندق نظر آ رہی ہے، اس کے بیچ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. اب اس ارادہ کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو میں اپنا پاؤں گردن پہ رکھتا ہوں. آگے بڑھا، دو قدم آگے رک گیا، لوگوں نے دیکھا اور چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا ابو جہل کا. آگ سی خندق ہے، ابو جہل جب رکا تو ساتھی کہ کیا ہو گیا؟ کہتا مجھے آگ نظر آ رہی ہے، کچھ چیزیں اڑتی نظر آ رہی ہے مجھے. ابو جہل کو لگا زبانی آنکھوں سے دکھا دیا. سند اس زبانی کل لا تطعه واسجد واقترب. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہ مانو، چھوڑو اس کو. واسجد واقترب، سجدے ریز ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. اس پورے قصے میں کیا ہے؟ اقرا سے بات شروع ہوئی، واسجد واقترب سے اختتام ہوا، انتہا ہوا. ابتدا اقرا سے ہوئی، علم سے، اور اختتام جھکنے سے ہوئی، ٹوٹنے سے ہوئی. جو اس سورت کے پڑھ کے ٹوٹتا جھکتا نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ ابو جہل جیسا ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، جو علم آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکانا دے وہ علم ہی نہیں ہے. جو علم آپ کو آپ کے رب کے سامنے جھکانا دے، سجدے میں نہ گرا دے، جو علم آپ کو اپنے رب کے قریب نہیں کر دیتا وہ علم ہی نہیں ہے. یاد رکھو، کیا میڈیکل سائنس ہو، کیا انجینئرنگ ہو، کوئی بھی علم ہو دنیا کا، جو علم آپ کو رب کے قریب نہ کر دے وہ علم ہی نہیں ہے. یاد رکھو، وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس میں شر ضرور ہے. وہ آپ کے لیے وبال جو آپ ہلاکت کا باعث بنے گا. واسجد واقترب، اقرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اقرا سے ابتدا ہے، واسجد واقترب سے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. ہم علم رکھتے ہیں، ڈر بھی نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یاد رکھیں، علم وہ خیر، اس علم میں خیر ہوتی ہے، وہ علم باعث خیر ہوتا ہے جو علم تمہیں اپنے رب کے نزدیک کر دے، تو متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.